أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزان ایمان، آج نومبر 1977 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ النور کی آیت 32 سے ہو رہا ہے. 2 4 over 3 2. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سورہ میں شروع سے ہی جنسی معاملات، ازدواجی زندگی، عائلی زندگی کے متعلق احکام اور ہدایات آ رہی ہیں. ابھی 2-1 اور آیات میں بھی وہی سلسلہ جاری رہے گا. یہ چیز ہم دیکھ چکے ہیں کہ قرآن کریم کی روح سے عصمت کی حفاظت بڑی بنیادی اقدار میں سے ہے. یہ محض ایک طبعی یا فزیکل ایکشن نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق افراد سے آگے بڑھ کر اقوام کی زندگی اور موت سے بھی ہے. قوموں کے عروج و زوال پر اس کا بڑا اثر پڑتا ہے، اور یہ وجہ ہے جو قرآن کریم نے اس پر اتنا زور دیا ہے. اب اسی سلسلے میں یہ جنسی اختلاط کے لیے یہ شکل جسے ہم نکاح کہتے ہیں، یہی ایک شکل ہے جو قرآن کریم میں جائز رکھی ہے. اور اس میں بھی میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وحدت زوج مونوگیمی یہ قرآن کا اصول ہے. اب اس نکاح کے سلسلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ یہ افراد کا اپنا ذاتی معاملہ ہی نہیں ہے، معاشرے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس باب میں افراد کی مدد کرے. مدد ہی نہیں بلکہ اس نے تو حکم کے طریقے پہ کہا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، ایاما جو بھی مجرد ہوں، خواہ وہ شروع سے غیر شادی شدہ ہوں یا بیوہ عورتیں ہوں، رنڈوے مرد ہوں، کسی شکل میں بھی جو غیر شادی شدہ ہے اس کے لیے یہ لفظ آئے گا. تو کہا یہ ہے، یہ معاشرے کو حکم دیا ہے کہ تم ان کے نکاح کا انتظام کیا کرو. اندازہ لگائیے اس ایک حکم سے معاشرے کی کتنی مشکلات کو حل کر دیتا ہے. آج کے دور میں اس مشکل کے متعلق اس سے پوچھو جس کے گھر میں بیٹیاں جوان ہوں. جو تقاضے آج کل پھر ہو رہے ہیں ہونے والے شوہروں کی طرف سے، معاشرے میں جتنی پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں، وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ معاشرے میں ہم سب یتیم ہیں، جسے قرآن نے کہا ہے کہ صاحب باہر جائیے کیا ہوگا. اس نے کہا تھا نا کہ وہ معاشرہ باطل کے نظام کا معاشرہ یہ ہے، یتیم ذا مقربہ، کہ ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہوئے بھی ہر شخص اپنے آپ کو تنہا محسوس کرے گا. ہماری یہ تنہائی اور یہ یتیمی قرآن کے الفاظ میں اور دوستوں میں بھی بڑی روح فرسا ہوتی ہے، لیکن بیٹیوں کے معاملے میں تو یہ جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے. یہ درد سر نہیں، درد جگر ہے جسے قرآن نے کہا تھا. وہ اس کی تنہا مصیبت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. دوسرے اگر کوئی دلچسپی رکھتے ہیں تو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں. پہلی شرط یہ ہوتا ہے کہ بیٹی دو گے تو ساتھ دو گے کیا، حالانکہ قرآن نے یہ کہا تھا کہ اگر نکاح کرنا ہے کسی سے تو تم بتاؤ تم اس کے لیے کون سی چیز ساتھ آپ نے رکھو گے کہ وزن برابر ہو، اس کا پلڑا جھکے گا عورت کا بیوی ہونے والی لڑکی کا پلڑا جھکے گا تمہیں اپنے ساتھ کچھ اور تحفہ دینا ہوگا جسے مہر کہا جاتا ہے. یہاں قصہ الٹا ہوا اور پھر اسی پر ہر مصیبت ہے صاحب. بڑی بات یہ ہے پریشان پھر رہا ہے وہ ایک شخص پریشان پھر رہا ہے. قرآن معاشرے کو حکم دیتا ہے وعام کے ہلا یام ان کو تم انتظام کرو ان کے نکاح کا. معاشرے میں یہ تو ہو گئے نا بہرحال عام افراد معاشرہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں قرآن نے بتایا ہے اس زمانے کے عرب معاشرے میں غلام اور لونیاں پہلے سے جو موجود تھی وہ بہت زیادہ تعداد میں تھی. معاشرے کا جز بن چکی ہوئی تھی غلام اور لونیاں. یاد رہے کہ قرآن کریم نے جہاں جہاں بھی ان کا ذکر کیا ہے ما ملکت ایمانکم کا ان سے مراد وہ غلام اور لونڈیاں ہیں جو نزول قرآن سے پہلے عربوں کے ہاں آ چکی ہوئی تھی. اس کے بعد قرآن نے دروازہ بند کر دیا اس کا کوئی گنجائش کوئی شکل باقی نہیں رکھی اس کی. اور جو آ چکی ہوئی تھی معاشرے کے اندر ان کے لیے شروع سے آخر تک احکام دیے یہ بات غلطی ہو گئی آزاد کرو غلام. ورنہ اس زمانے میں غلام کا آزادی حاصل کرنا آسان بات نہیں تھی. ہو ہی نہیں سکتا تھا. آپ جو غلام کہتے ہیں غلام کی اولاد بھی غلام ہوتی تھی پیدائشی غلام ہوتی تھی ہمیشہ غلام رہتی تھی سارا سلسلہ اس کا غلامی میں جاتا تھا. ذرا سی بات ہوئی غلام آزاد کرو. دین کا بنیادی اصول فقہ الرقبہ. دنیا میں جہاں جہاں تمہیں غلام نظر آئے ان کی آزادی کا انتظام کرو. یہ امت مسلمہ کا فرض جسے آج بھی یہ بتایا جا رہا ہے. آپ کے یہاں ماڈرن پری مفسر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں گرفتار شدہ عورتوں کا لونڈیاں بنایا جائے گا. آج قرآن یہ کہہ رہا ہے. یعنی سارے قرآن میں شروع سے آخر تک غلاموں کو چھوڑو غلاموں کو چھڑاؤ. یہ صدقات کی مد ایک رکھی ہوئی ہے. پھر رقاب جو ہیں ان کو چھڑانے کے لیے بیت المال کا روپیہ رکھا ہے قرآن نے. چھڑاؤ چھڑاؤ چھڑاؤ. سارے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ غلام بناؤ. ان کے ہاں یہ اسی دور کی بات نہیں آج بھی یہ کہہ رہے ہیں. سب ساری دنیا کے ملود کافر مشرکوں نے مل کے بھی اپنے ہاں بین الاقوامی قوانین پاس کر دیے کہ غلامی جو ہے وہ ختم کر دی گئی. ان کے ہاں آج بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ لونڈیاں بنائی جائیں. بہرحال معاشرے میں غلام اور لونڈیاں تھی. یہ کوئی مثال نہیں ہے. ہم سمجھ نہیں سکتے جو گھر کے اندر ہمارے ملازم ہوتی ہیں یا ملازمہ لڑکیاں ہوتی ہیں وہ سوال ہی نہیں ان کا ذہن میں نہیں آپ آ سکتا آپ کے وہ غلام اور لونڈی کیا ہوتے. لیکن بہرحال گھروں کے اندر ملازم و نوکری. اس زمانے میں گھروں کے اندر غلام اور یہ لونڈیاں. آیت کے پہلے ٹکڑے میں کہا ہے کہ تم میں سے جو ایسے ہوں کہ جن کی شادی نہیں ہوئی ان کی شادی کا انتظام کرو. من تم تو ہو گیا تم میں سے. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ اور تمہارے گھروں میں جو یہ غلام اور لونڈیاں ہیں ان میں سے بھی جو شادی کے قابل ہوں ان کی شادی کا بھی انتظام کرو. دیکھ رہے ہیں آپ وہ کس طرح سے ذکر کیا جاتا ہے ان غلاموں اور لونڈیوں کو جو اس زمانے میں موجود تھی معاشرے کے اندر. وہ جزء خاندان بنایا جاتا ہے معاشرے کو حکم دیتا ہے. جہاں اس نے یہ کہا کہ تم میں سے یہ جو مثلا آزاد عورتیں اور مرد تمہارے ہیں جو معاشرہ ہوا اسی سانس میں کہا ہے اسی آیت کے ٹکڑے میں ہے. دوسری آیت بھی نہیں ہے. بس صالحین من عبادکم و امائکم ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم. اب یہ بات کہ شادی ہونے کے بعد اخراجات بڑھ جائیں گے کہتا ٹھیک ہے. قرآن میں جہاں یہ آیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مستغنی بنا دے گا. یہ جتنی ذمہ داریاں خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ہیں قرآن میں یہ اس مملکت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو خدا کے نام پہ قائم ہوتی ہے. اسے نظام خداوندی کہتے ہیں. یہ ہمارے ہاں عقیدہ تو چلا آ رہا ہے. کبھی کوئی بات نہیں ہے, کماؤ نہیں ہے لڑکا, ابھی تو روزگار کا سلسلہ نہیں ہے, تو کوئی بات نہیں شادی کر دیجیے. بیوی اپنی قسمت ساتھ لایا کرتی, وہ قسمت کا تو ہمیں پتا نہیں, اس کی بدقسمتی کے تانے تو ہر روز سانگ دیتی ہے. جنہوں نے کار پہ آ گئی ہے کہ یہ کلیان والی ہے, جو برکت ہی اٹھ گئی ہے اس کار کی, وہ برکت تو اتنی ہے جی سی, تو کماؤں گا کوئی ہے نہیں, بے روزگاری تو اڈے تھی کہ جی تھی ہو لینا پیڑے متھے والی جدن بھی آئی ہے. اب ساری عمر اس کے پیچھے, اور شروع میں یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں شادی کر لیجیے, وہ اپنی قسمت ساتھ لے کے آئی ہوئی ہے, کوئی بات نہیں. اب اس کے لیے کہاں, یہ جرم ہم اللہ من فضل ہی, اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان کو مستغنی کرے گا. وہ کہتا وہ تو نہیں ہو رہا مستغنی, ساری اصل میں اس سے مطلب کنایت کرنے کا ہے. روٹی تمہیں ملے یا نہ ملے, سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں مستغنی کر رکھا ہے, کنایت کیجیے گا. یعنی کہاں سے کہاں پھر جاتی, تو چیز بھی ہے نا ایک بات بنیادی طور پہ نہ سمجھنے کی, جب اس پہ پھر اشکال پیدا ہوں, مشکلیں پیدا ہوں, تو پھر یہ طویلیں پیدا ہوتی ہیں. تو بابا روٹی کا علاج تو روٹی ہے, کون ہے یہ جو کرے گا؟ وہی جن کو حکم دیا تھا وہ ان کے ہو, انتظام کرو ان کو شادیوں کا. انہیں سے یہ کہا گیا ہے کہ جہاں یہ دیکھو کہ وہاں اس سے معاشی تنگی آئے گی, اس کا انتظام کرو صاحب. واللہ واسع علیم, اور آگے ہے وہ آیت عزیز آنے من. اب یہ سب کچھ انفرادی طور پہ بھی کہا کہ جنسی جذبے کی تسکین کی ایک ہی شکل ہے, وہ ہے نکاح. انفرادی طور پہ انتظام کرو, معاشرے سے کہا کہ تم انتظام کرو. اس میں اگر معاشی مسئلہ حائل ہو رہا ہے تو وہ معاشرہ, نظام, مملکت, اس کا بھی حل تلاش کرے, اس کا بھی انتظام کرے. دیکھتے ہیں کتنی اہمیت دی جا رہی ہے. اور اس کے باوجود آگے بات آئی, اس کے باوجود جس کا ابھی انتظام نہ ہو سکے نکاح کا, تو پھر کوئی اور شکل وہ اختیار کر لے. بڑی اہم ہے یہ چیز, میں ابھی عرض کروں گا کیوں اہم. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, اس کے باوجود جس کے نکاح کا انتظام نہ ہو سکے وہ ضبط نفس پہ کام لے, کوئی دوسرا طریقہ نہیں. قرآن کریم نے کھانے پینے کی چیزوں کے متعلق کہا کہ یہ چیزیں حرام ہیں, وہی بہتا ہوا لہو مردار اور یہ خنزیر, اور ہر وہ شے جو خدا کے سوا کسی دوسرے کے نام کے اوپر دی جائے. تو یہ حرام چیزیں جہاں بھی قرآن نے کہا ہے, اس کے بعد یہ کہا ہے کہ اگر شکل ایسی پیدا ہو جائے کہ کوئی اور چیز کھانے کو نہیں مل رہی اور جان پہ بان آئی ہے, جسے اضطراری حالت, کہ ایسی اضطراری حالت پیدا ہو جائے, تو اس وقت اس کی اجازت ہے کہ تم صرف جان بچانے کے لیے ان حرام اشیاء میں سے جو کوئی میسر آتی ہو اسے تم کھا سکتے. قرآن کریم میں صرف اس ایک ضرورت کے لیے اضطراری حالت جو ہے اس کی اجازت دی ہوئی ہے, صرف اس ایک ضرورت کی, سارے قرآن میں کسی اور چیز کے لیے نہیں. لیکن ہمارے ہاں کے مفسرین جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ وہ قرآن میں اجازت دی ہے نا کہ جب اضطراری حالت ہو تو تم حرام بھی کھا سکتے ہو, تو اگر جنسی معاملے میں تمہارے جو جذبات ہیں ان میں بھی تمہاری اضطراری حالت پیدا ہو جائے وہ ٹھیک ہے, حرام جائز ہو جائے. چلیے اب جو یہ فاٹک کھلا تو پھر یہ دو معاملے تک ہی کیوں معاملہ رہا, جہاں بھی آپ سمجھیں اضطراری حالت پیدا ہو گئی ہے جائے, ہر جرم جائے. مودی صاحب کا خطبہ ہے نا کہ سچ بولنا سعادت صداقت چاری اسلام کے بڑے اہم اصولوں میں سے ہے, لیکن زندگی کی اہم ضرورتوں کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہو جاتا ہے, اجازت ہی نہیں. واجب فرض کے بعد ہوتا ہے کہ اگر اس کو ترک کیا جائے تو گناہ ہوتا ہے, یعنی ایسے وقت میں سچ بول دیا جائے تو گناہ گار ہو جاتا ہے. واجب ہو جاتا ہے جھوٹ بولنا. کیوں جی؟ اضطراری حالت. اب جنسی معاملات میں اضطراری حالت ہو تو میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں, میں نہ فرقہ دارانہ بحث کر سکتا ہوں, میں کسی شیعہ کا قول نہیں کہہ رہا. خود یہ موجودی ساتھ فرما رہے ہیں کہ متا کی اجازت ایسے حالات کے اندر وقتی طور پر جنسی جذبے کی تسکین کے لیے جو ایک شکل پیدا کر دی جائے. اضطراری حالت, کھانے پینے میں تو اضطراری حالت اس لیے ہوتی ہے کہ اس پہ آدمی کا کنٹرول نہیں ہے. پیاس لگتی ہے یا بھوک لگتی ہے تو اچھپ لگتی ہے اور وہ لگتی چلی جاتی ہے. دوسرا کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس بھوک کو مٹانے کا, نہ مٹایا جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں ان کا تعلق تو جذبات سے ہے, تبھی ضرورت نہیں ہے. جنسی جذبے کی تقسیم بھی کھانے پینے کے لیے نہیں ہے کہ وہ مجبور از خود کرتی ہے, اسے تو از خود بیدار کیا جاتا ہے. خود بیدار کیا جاتا ہے اسے, ساری عمر خیال نہ کیجیے اس طرف, کبھی از خود بیدار نہیں ہوتی. اور یہ وجہ ہے کہ قرآن نے اس کے لیے اضطراری حالت نہیں کہا. اضطرار تو وہاں ہے جہاں انسان مجبور ہو, صاحب اختیار نہ ہو. اور اگر جذبات کی جو اشتعال انگیزی ہے اس کو آپ اضطراری حالت کہتے ہیں تو پھر تو ہر جذبے میں یہ کیفیت پیدا ہو جائے گی. کہہ یہ رہا تھا کہ قرآن نے اضطراری حالت کے لیے جو اجازت, اور وہ بھی اجازت ہے, وہاں حکم نہیں ہے, اجازت دی ہے صرف وہ کھانے پینے کے معاملے میں, کسی اور معاملے کے نہیں. نہ ہی وہ آپ کا عام اصول بن سکتا ہے کہ خیر قرآن نے اجازت تو دی ہے ایک معاملے کے اندر, اب آپ اصول بنا لیں تو جہاں اضطراری حالت ہو وہاں حرام جائے گا. سوال کے لیے تو گنجائش ہی کوئی نہیں رہتی. اضطراری حالت ضرورت کے لیے ہے. آپ تو یاد ہو جو میں کہا کرتا ہوں, ان کہنے تو جھوٹ بولے گا, کہنے لگا مینو کی لوڑ پہ اس نے جھوٹ بول, یعنی لوڑ پہ تو جھوٹ بولے, بغیر ضرورت کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے. اپنے سچے ہونے کے لیے وہ دلیل یہ دیتا ہے کہ مجھے ضرورت کیا تھی. تو سوال تو وہی ہے کہ ضرورت ہو اور وہاں پھر جائز اور ناجائز جو ہے اس کا امتیاز کیا جائے, یہ ہے زندگی اسلام کی. اور جب یہاں ضرورت پڑے آپ کو اضطراری حالت ہے اور ہر چیز جائز ہے تو پھر تو ہر جگہ جتنے دنیا کے اندر بڑے بڑے جھوٹے چور بدماش ہوتے ہیں ان سے بھی پوچھو وہ بھی اضطراری حالت ہی ہوتی ہے, ضرورت نہیں بھی پوری ہوتی. قرآن نے کہیں اس کی اجازت نہیں دی. اور جنسی جذبے کے متعلق تو میں نے کہا ہے کہ اتنا واضح ہے کہ ول یسین لا یجدون نکاحن حتا یغنیہم اللہ من فضلہ, تاں آ کے یہ انتظام معاشرہ کی طرف نہ ہو جائے, تمہاری معاشی حالت تک گزارا وارا ہو جائے, ہو سکے اس کے لیے نکاح ہو. اگر یہ صورت جب تک پیدا نہیں ہوتی ضبط خیل سے کام لے. اس خود کا تو لفظ یہاں سے ہی ہے, یس کا صرف جس کو کہتے ہیں اپنی اس خود کو برقرار رکھ. بات پچھلی آج میں ہوئی تھی غلاموں اور لونڈیوں کی, انہیں رہا کیے چلے جاؤ, چھوڑتے چلے جاؤ. ہمارے یہاں ایک چیز ہے کہ اگر کوئی غلام آزادی کا پروانہ مانگے, کہا یہ جاتا ہے کہ اس سے یہ کہو کہ اتنا روپیہ دو تو پھر تمہیں آزادی کا پروانہ دیتے ہیں, جاؤ محنت کرو مزدوری کرو کما کے مجھے دیے جاؤ, جب اتنا روپیہ تمہارا ہو جائے گا اس دن تمہیں رہا کروں گا. عام طور پہ اسے مکاتبت کہا جاتا ہے. آپ دیکھیے قرآن کہاں لاتا ہے مکاتبت کو اور اس کے لیے کیا کہتا ہے. مکاتبت کے معنی پروانہ راہداری مجھ کو دے دینا کہ تم آزاد ہو. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیر, ان غلاموں میں سے جو بھی تم سے کہے کہ مجھے رہا کر دو, آزاد کر دو, پروانہ ہے آزادی دے دو, اسے یہ پروانہ دے دو. اندازہ لگائیے ان علم تم فی ان خیر, بس اتنا دیکھ لو کہ تمہارے ہاں سے جا کے یہ اپنا پیٹ بھی پال سکے گا, اپنے آپ کو سنبھال بھی سکے گا. ایسا ہے نا, یہ دیکھا آپ نے کہ وہ شرط کیا ہے کہ تم سے. یہاں تو ایک فرد خاندان کی حیثیت سے یہ رہا ہے اللہ کے رہے گا, یعنی فاطر العقل تو نہیں ہے, ایسا تو نہیں کہ کوئی کام کاج ہی نہیں جانتا, کوئی کما بھی نہیں سکتا, اپنا انتظام نہیں کر سکتا, بیمار ہے, سب چیزیں اس میں آ گئی. کہ اگر یہ دیکھو کہ یہ سارا کچھ وہ کر سکنے کے قابل ہے تو وہ کہے, وہ غلام کہے کہ مجھے پروانہ آزادی دیجیے, حکم ہے قرآن کا, پر کہتے تو ہوں اسے پروانہ آزادی دو. کہتے ہیں یہ قرآن غلام دنیا بنانا سکھاتا, یہ ملاحظہ فرماؤ تو جو موجود تھے ان کے روپے میں بھی احکام لکھ کے دو. اور اگلا ٹکڑا ساتھ دو, اگر دیکھتے ہو کہ ہاں وہ ٹھیک ہے, کما سکنے کے قابل ہے, تو ہنر جانتا ہے, کاروبار کچھ کر سکتا ہے, لیکن وہ تو غلام آزاد ہوا ہے, اس کے پاس کیا ہے جس سے وہ کرے گا کچھ. وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ, اور اسے کچھ ساتھ پیسے بھی دو کہ دو بھائی اس سے اپنا کاروبار شروع کرو. یہ ہے غلامی کے متعلق قرآن کا حکم. آج آپ کے یہاں کی جو لیٹسٹ تفسیر ہے, مجھے بار بار نام لینا پڑتا ہے, افسوس ہے, یہ موجودی صاحب لیٹسٹ ہے نا ہمارے یہاں کے بڑے ماڈرن, ان کی تفسیر کی پہلی جلد میں پورا صفحہ ہے بھرا ہوا کہ جنگ میں گرفتار شدہ مردوں عورتوں کو غلام اور لونڈیاں بنایا جائے گا, لونڈیاں بنایا جائے گا, تعداد کوئی نہیں ان کی, ایک ایک کے پاس کہتا سپاہیوں میں بانٹ دی جائیں گی, تعداد بھی نہیں, ان کے ساتھ نکاح کی بھی ضرورت نہیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ وہ جب جی بھر جائے استعمال میں لانے کے بعد, خواہ اپنے دوست کو تحفہ تم دے دیں یا بفروخت کر دیں اس کو. انسان کو فروخت انسان نہیں تصور کیا جاتا, جنس ہے, کموڈیٹی ہے, اسے مارکیٹ میں لے جایا جا رہا ہے. قوم کی یہ حالت کیوں ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی ان میں سے کہے کہ میں آزاد ہونا چاہتا ہوں اسے آزاد کرو, دیکھ لو کہ وہی اکیلے گزارا کر لو گے, اور اگر اس میں یہ صلاحیت ہے اور اس کے پاس کچھ سرمایہ تو ہے نہیں جسے کاروبار شروع کرے, تو ساتھ تم پیسے دو اس کو. آگے ولا ٹکرے ہوں فتح یا تو تم اگل بہائے ان اردنا تحسن لتب تو ہوں ارزل حیات دنیا. یہ جو تمہارے یہاں لونڈیاں ہیں وہ اگر چاہیں نکاح کرنا کہیں تو ان کو روک کے نہ رکھو. سوچیے آپ, کہا اس سے ہو سکتا ہے یہ کہ مجبور ہو جائیں وہ بدکاری کا, یہ تمہارے ذمہ جرم ہوگا, محض اس لیے کہ تمہارے گھر میں رہیں گی, کام کاج کرتی ہیں, اور پھر لونڈیوں سے تو جنسی تمتع جن کے یہاں ہوتا تھا نا, بنیادی مفاد کی خاطر ایسا نہ کرو کہ وہ اگر نکاح کرنے کے لیے تجھے زیادہ رکھتی ہیں تو ان کو روک دو کہ نہیں, مراہم بن جاؤ راستے میں, روک بن دو کہ نہیں ایسا نہیں کرنے دیں گے. کہتا ہے اس سے دوہرا نقصان ہو جائے گا, تمہیں تو تھوڑا سا مالی فائدہ شاید اس سے ہو جائے, لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ مجبور ہو جائے بدکاری کے اوپر, یہ تمہارے خلاف جرم ہوگا. میں یوگ رہنا فإن اللہ من بعد کرائے ہوں غفور رحیم. معاشرے کے ساتھ اگر کہیں ایسا انڈیویجل کیس تم دیکھو کہ کوئی ایسا کرتا ہے, معاشرہ سے کہا کہ تم اس میں انٹرفیئر کرو اور مت کرنے دو اس کو ایسا. اب دیکھ رہے ہیں یہ غلاموں اور لونڈیوں کے متعلق یہ کرایا. اور عزیزہ نے من آگے وہ ایک آیت آئی تھی, یہ سورہ النور جس کی وجہ سے اس سورج کا نام, اور اب بہت غور سے سنیے, بڑی اہم آیت آ رہی ہے. اہمیت میں بتاؤں گا کیوں, ورنہ قرآن کی کون سی آیت اہم نہیں ہے. اہمیت ہمارے یہاں اس آیت کو ہو جاتی ہے یا اس حکم کو ہو جاتی ہے جس میں قرآن کے خلاف مفہوم دے کے اور معاشرے میں کچھ کیا جاتا ہے. پہلی آیت یہ ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ, یہ احکام دینے کے بعد کہا کہ ہم نے بڑے واضح احکام تمہیں دیے, اور اس کے ساتھ کہا ایک اور چیز بھی دی ہے, وہ مثلا من الذین خلوا من قبلکم, اس کے ساتھ تمہیں اقوام سابقہ کی تاریخ بھی دی ہے ہم, کاہے کے لیے, یہ بتانے کے لیے کہ جس قوم نے ان احکام کے مطابق زندگی بسر کی وہ کتنے عروج کے دام پہ چلے, جس قوم نے اس کی خلاف ورزی کی وہ کس طرح سے تباہ. آپ دیکھتے ہیں کہ تاریخ کی کتنی اہمیت ہے قرآن کی روح سے. انزلنا کے ساتھ دونوں چیزیں ہیں, ہم نے نازل کیے یہ احکام قوانین وحی کی روح سے نازل کی، اور ہم نے اس کے ساتھ یہ تاریخ بھی اسی نازل کی، وحی کی روح سے تاریخ بھی ہے اقوام صاحب کا کاہے کے لیے معاہدہ للمتقین، تاکہ جو بھی زندگی کی خطرناک گھاٹیوں سے بچنا چاہے وہ اس سے عبرت حاصل کر لے، سبق حاصل کر لے. قرآن تو جب کتاب دیتا ہے، قانون دیتا ہے، ساتھ اس کی حکمت بتاتا ہے، بظاہری حکمت بتاتا ہے، اس کا نتیجہ بتاتا ہے. نتیجہ محض نظری نہیں ہوتا، تھیوریٹیکل یا اکیڈیمک نہیں ہوتا، تاریخی شواہد سے اس کے لیے صداقت کی دلیل ہم پہنچاتا ہے کہ دیکھو اقوام سابقہ میں سے جس نے یہ کچھ کیا اس کا نتیجہ یہ کچھ گوا، جس نے اس کے خلاف ورزی کی وہ یوں تباہ ہوئی. یہ ہے بھی تاریخ. اس وقت میں اس سے زیادہ نہیں کچھ کہنا چاہتا، قرآن کی روح سے تاریخ کی بڑی اہمیت، لیکن وہ اہمیت اس نقطۂ نگاہ سے، اور اب آگے آتی ہے وہ آئے. اللہ نور السماوات والارض، پوری آیت تو بعد میں تلاوت کر، بڑی ہی خوبصورت حسین رانا جاذب نگاہ آیت بڑی ہے. لیکن پہلے جو میں نے عرض کیا ہے کہ اس قرآن کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اللہ ہو نور السماوات والارض، کہا کہ اللہ عام درجمہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، کائنات کا نور. آپ دن میں کہیں گے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جس سے آپ کہتے ہیں کہ صاحب یہ کر دیا اور وہ کر دیا، اتنے باطل کی عمارتیں اس کے اوپر قائم ہوئی، آپ سوچیں گے کہ وہ کون سی بنیاد ہے؟ لیکن جب عمارت تعمیر کرنا ہو تو بنیاد تو خود گھڑ بھی جاتی. اللہ و نور استعمال آتے والا، آپ کے ہاں اس سے ایک عقیدہ وضع ہوا جس پہ سارے تصوف کی عمارت قائم تھی. اس عقیدے کے وضع کرنے والے آپ کے ہاں پہلے صوفیہ تصوف کے فلسفی امام محی الدین ابن عربی شیخ اکبر جنہیں کہا جاتا. تمام یہ جو صوفیہ ہیں ان اس نام کے سامنے ان کے سر جھک جاتے ہیں. تصوف کی دنیا میں یہ اتنے عظیم بزرگ مانے جاتے ہیں، انہوں نے تصوف کا فلسفہ بھی ساتھ دیا. فتوحات مسیحا خصوص الحکم وغیرہ ان کی کتابیں، ادھر میں تو بعد میں جاؤں گا. کیا فلسفہ دیا انہوں نے کہ یہ جو کچھ کائنات ہے یہ کوئی شے ہے ہی نہیں، یہ سب خدا ہی خدا ہے. تو اس نے جو کہا نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے، کچھ ہے ہی نہیں. آپ سوچتے ہوں گے کہ میں باتیں یہ کیا کر رہا ہوں، جی یہ عام باتیں نہیں کر رہا. آپ کے یہاں جسے دین کا مرض کہا جا رہا ہے نا، اصل دین وہ یہ ہے، وعدۃ الوجود، یہ سب وہی، یہ مختلف شکلیں نظر آتی ہیں، یہ ہمارے دماغ کی کریٹ کی ہیں، اصل میں سب خدا ہی ہے. سنیے پھر وہ کہاں تک گئے. اس سے میں اگر جاؤں تو اس کے اوپر تو پتہ نہیں 6 مہینے لگ گئے. ایک بار تو ضرورت ہوگی. کہتے ہیں کہ اللہ بھی حق ہے، بندہ بھی حق ہے، انسان بھی حق ہے. کہتے ہیں میں تو سمجھ نہیں سکتا کہ حکم دینے والا تو انہیں حکم دیا کس کو گیا. کہتا جب اللہ کے سوا کسی اور کا وجود ہی نہیں ہے تو یہ تمیز ہی غلط ہے. چل بھائی یہ شریعت، یہ احکام، یہ سارے فوائد، وہ سب ختم. وہی حکم دینے والا، اسی کو حکم دیا جاتا ہے. کہتا ہے اسی لیے اگر منظور کہتا تھا انال حق وہ بھی سچا تھا. اور اس سے آگے بڑھتے ہیں کہ اگر فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی وہ بھی سچ، وہ بھی وہی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بنیاد جو ہے آپ کے یہاں لا الہ الا اللہ، جس کا آپ ترجمہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. کہنے لگا اس کے معنی یہ ہیں نہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی بھی الہ تم دنیا میں باطل معبود کرو وہ اللہ ہی ہے, اللہ کے سوا کوئی اور ہے ہی نہیں. بات اللہ کو لا الہ یعنی کم وقت دماغ ہو منطقی اور گردن ہو ذرا ٹیڑھی, پھر دیکھو وہ کیا کیا تماشے کرتی. یعنی کبھی بھی آپ کا ذہن ساری عمر اس طرف جا سکتا تھا کہ لا الہ الا اللہ کے یہ معنی, جس لا الہ الا اللہ نے ہر الہ کی گردن کاٹ کے رکھ دی, ختم کر دی, جڑ کاٹ دی, کوئی الہ نہیں ہے سوائے الہ کے اللہ کے, اس کا ترجمہ اس کا مفہوم یہ لیا گیا تو سر اس کا تو مفہوم یہ ہے لا الہ. کوئی بھی جسے تم الہ کہتے ہو دنیا میں, بت ہو انسان ہو فرشتے ہو, جس کو بھی تم پوچھتے ہو الہ کہتے ہو, وہ نہیں ہے ان اللہ, وہ اللہ ہی ہے. یہ ہوتے ہیں فلاسف لاجک جسے آپ کہتے ہیں, پہلو سی ایک لاجک, یہ لاجک بڑی بری طرح کر لو تو بھاری تلوار آپ دیکھتے ہیں کس طرح برت رہے ہیں. کہ یہ جو مختلف نام ہے یہ سارا فلسفہ واد و وجود کا ہندوؤں کے یہاں سے لیا ہوا ہے, ان کے ہاں کے یہ فلسفہ تو ان کے ہاں کا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. یہ جو عام فقیروں کی ان کے یہاں بھگت کبیریوں کی یہ چلتا ہے نا مسلک, تو وہ ان کے ہاں تو یہ روز سنتے ہوں گے کہ میاں گنگا ایک گھاٹ بہ تیرے قید کبیر عقل کے پھر. یہ تو مختلف گھاٹ ہے اصل میں جنہیں تم کہتے ہو یہ ہندو ہے یہ مسلمان ہے عیسائی ہے, گنگا تو ایک ہی ہے, گھاٹ ہے مختلف, گھاٹ کے مختلف ہو جانے سے گنگا الگ الگ نہیں ہو جاتی. کبیر کہتا ہے یہ تمہارے عقل کے پھیر ہیں جو تم یہاں ان گھاٹوں کو بھی الگ الگ سمجھ رہے ہو, گنگا ایک گھاٹ چل دے. وہی رام ہے وہی رہی ہے, وہی ویران ہے وہی منصور. ضرورت اجازت نہیں دیتی کہ میں ان صوفیا کے ایسے شیر پیش کروں, ضرورت اجازت نہیں دیتی, ان کی بے باکی معاف رکھیے گا. پورا دور تھا کہ میں خود بھی تو ان کی آسانیوں کے اوپر سر بتایا کرتا, یہ سارا کچھ بنانے میں سب کچھ تعلیم کے طور پہ حاصل کیا. خدا کے حضور معافی چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں اسی منتر کے ساتھ پیش کرتا ہوں. وہاں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف میں نہیں کہہ سکتا زبان سے کیا, وہ بھی وہ کہتے ہیں دونوں ہم سنگ ہیں. کہا کہ یہ تو تمہاری نگاہ ہے جو تم وہ ابو لہب نظر آتا ہے, یہ معاذ اللہ محمد نظر آتا ہے, سوال ہی نہیں نہ ابو لہب کا نہ محمد کا, سب رہ گئے میرے بھائی, رام بھی وہی ہے رحیم بھی وہی ہے جو کہ تم کہتے ہیں. اے چیز جڑیاں نے اگے پھر آ گئے نا جناب, بولے شاہ ہونی تو شاہ حسین ہونی تو پوچھو نا, یہ تو پھر نہلے تو دہلے مار دے نا جا کے گلا کرنی ہوں یہ ہو رہی ہیں تبلا نے تو زبان ملے پنجابی کہنے نے کہ آپ تھی آپ پتر آپ بنیا ماپے آپے جیوے تھے آپے مارے تھے آپے کرے تھے آپ یہ مجھے عربی کی بات اتنی وجود چلی جا رہی ہے. وہاں گنگا ہے جھاڑ کا پیڑ کیا گھومی رگل کے پیڑ, یہاں آیا دکھ اور آگے گیا. آپے جیوے تھے آپے مرے آپے کرے تھے آپ, خود پوجا ہو خود پوجا کرو خود گلے پوجا خود رندو سبو کش خود بر سرے آنکھ پوجا خریدار برآمد بے شکل تو روان چو, مٹی بھی آپ تمہیں ہار بھی آپ چک بھی آپ پیالہ بھی آپ بناؤ والا بھی آپ پینے والا بھی آپ خریدنے والا بھی آپ توڑنے والا بھی آپ چلے جانے والا بھی آپ. بات شاعری کی تک رہتی تو اور چیز, میں نے کہا ہے نا کہ جب بات یہ آ گئی یہاں تک تو یہی پتا نہیں کہ حکم کون دیتا ہے کس کو دیتا ہے, تو یہ سارے احکام وغیرہ شریعت وغیرہ کے سب ختم ہو گئے. یہ جو ان کے یہاں آپ دیکھتے ہیں نا بھنگر بھی چرسی بھی شرابی بھی چمٹے والے بھی وہ سارے کے ساروں کی پوجا ہوتی ہے, تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شریعت کے احکام جو ہیں یہ تم ظاہر دینوں کے لیے ہیں, ہم تو ہر پیکر کے اندر اسی کو دیکھتے ہیں. شراب پیتا ہے تو یہ حسین تھوڑا پی رہا ہے وہی پی رہا ہے نا کل خوف آسے خدا کو وہ یہ کہتے ہیں. دیکھ رہے ہیں عزیزہ نے مان آپ کے ساتھ ہوا کیا, گز در بیا باں رندے دہن دریدا صوفی خدا نہ دارد انیسا افریدہ. میں نے سنا مولانا روم, میں نے سنا زہرا کے اندر وہ کہہ رہا تھا خدا ودا ہمارا نہیں ہے, میں پیدا ہی نہیں ہوا تو خدا والی بات کیا ہے, میں تو ہوں ہی وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا. سنت اللہ نور السماوات والا میرے میرے کون روک سکتا جی. اب یہاں سے یہ چلا آ رہا تھا آپ کو محی الدین اکبر عربی سے دے کے دارا شکروں کی سچے ہاتھ تک سب چلا آ رہا تھا. پھر اس میں تو نہ ہندو الگ نہ مسلمان الگ, وہ سارا رام بھی وہی رحیم بھی وہی, ہندوؤں کی ویدانت ساری یہی. آگے آئے تو یہ بات ہوئی کہ صاحب یہ ہے معاملہ مجدد الفسانی, انہوں نے یہ کہا کہ نہیں یہ سب وہی نہیں ہیں, ہیں تو الگ الگ. اب آگے دیکھیے کمپرومائز کیسے ہوتا ہے. انسان پھر یہ منازل جو ہے سلوک کے تصوف کے طے کر کے تر کے دنیا تر کے علائق سے آہستہ آہستہ آخر میں جا کے ذات باری تعالیٰ میں فنا ہو جاتا ہے, یعنی آخر میں ایک ہو جاتے ہیں. پہلے الگ الگ رہتے ہیں, وہاں سے وہ جو اتنا کچھ انہوں نے کہا تھا نا وہاں سے یہ بچے اور یہاں آئے کہ ایشر پہ قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جاتا. یہ فانی باللہ اور باقی باللہ آپ کے اندر بھی یہ جو مناظر ہے نا, پہلی منزل سنا کے شیخ پھر سنا کے رسول پھر سنا اللہ, یہ جو سلجھا ہوا تصوف آپ کے یہاں کہا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر میں یہ جا کے اس میں فنا ہو جاتی. اس سے آگے چلے آج کل ہمارے ہاں یہ فرقہ بریلوی جسے کہتے ہیں, رضائی فرقہ بھی اس کو کہتے ہیں, احمد رضا خان بریلوی کا, یہ آپ کے یہاں دین مصطفیٰ دینے والے جو ہیں نا مولانا احمد شاہ نورانی, یہ ہیں نمائندہ اس فرقے. بریلوی آپ نے تو سنا ہوگا, عام مسجدیں ان کے ہاں کی ہیں, اور یہ نہ سنا ہو تو یہ تو ہر جگہ سنا ہوگا کہ وہ مناظرے ہو رہے ہیں کہ حضور نور تھے یا بشر تھے, یہ تو سنا ہوگا نا نور اور بشر کا مقابلہ مناظرہ روز ہوتا ہے. یہ کیا ہے, انہوں نے کہا کہ بھئی وہ بات تو نہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود نور خدا تھے. اب انہوں نے بچوں کی شکل نکالی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی ساتھ لے آئے نا, کہ اب ان کی وجہ سے تو کسی کو ضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی کچھ کہے, کہ وہ تو نور خدا, جب خدا تھا نور اور وہ تھے خدا کے نور تو وہ تو ایک ہی ہوگا. چنانچہ ان کے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محض انسانوں کی خاطر بشری شکل میں نظر آتے تھے, ورنہ وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر, یہ ان کا شور ہے احمد رضا, وہی جو مستوی عرش ہے خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر, اور اسی لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. نور اور بشر کا جو جھگڑا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وہی مانتے ہیں, اتر پڑا وہ مدینہ میں مصطفیٰ ہو. یہاں تک نہیں, ان کی ذرا کتابیں کھول کے دیکھیں کہاں تک چلے گئے. سنیے اللہ تعالیٰ کے متعلق ہے اور یہ خصوصیت اور یہ صفت ہے, یہ صفت جو ہے کسی حد تک بھی انسان کے لیے نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر تو انسان الا حد بشریت شامل ہوتے ہیں نا, مثلا وہ علیم ہے یہاں عالم بھی ہوتا ہے, وہ خبیر ہے یہاں باخبر بھی ہوتا ہے انسان, لیکن کچھ اس کی صفات وہ ہیں جو اسی کے لیے مختص ہیں. کوئی فائنائٹ جو ہے وہ انفائنائٹ نہیں ہو سکتا. ہو ول اول ول آخر ول ظاہر ول باطن, اول تو اول تو دو ہو نہیں سکتے, آخر ظاہر باطن, یہ جو ہے صفات خدا بندی یہ صرف خدا کے لیے ہے. ول اول والا یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر, حول اول حول آخر حول ظاہر حول باطن, وہی قرآن کی آیت بکل شائن علیم لوح محفوظ خدا تم ہو. اور سنیے دلیل, نہ ہو سکتے ہیں دو اول, نہ ہو سکتے ہیں دو آخر, تم اول اور آخر ابتدا تم، انتہا تم ہو. پھر ڈرتیاں کہتے ہیں خدا کہتے نہیں بنتی، خدا کہتے نہیں بنتی، خدا پر ہی تو چھوڑا ہے، وہی جانے گا کیا تم. یہ پرانی باتیں نہیں ہیں، یہ آج جو آتی ہیں، یہ پھر ہے، یہ جو دین مصطفیٰ کے بارے ہیں، یہ وہ ہے. کہنے نا مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے ساتھ وہ کیا رہا ہے، اور یہ تو بھنگڑ خانے کے وزیر نہیں کہہ رہے، انہیں تو مجدد مانا جاتا، ان کا نظام لایا جاتا. اور وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں اولیاء اللہ بھی اس میں اس حد تک شریک ہوتے ہیں. تو انہوں نے یہ کہا، یہ حیات النبی کا ایک عقیدہ بھی تو آپ نے ان کا سنا ہوا نا، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، حاضر و ناظر ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. میلاد کی مجلس کے اندر آپ کو پتا ہے سلام پڑھتے ہیں تو کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضور اس وقت تشریف لاتے ہیں، ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہونا چاہیے. وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہی نہیں، حضور کے ابتدا میں جو چلنے والے جو صوفیہ ہیں یا اولیاء کرام ہیں، ان کی بھی یہ صورت، وہ بھی مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر ایک کے حالات سے باخبر ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. اللہ نور السماوات والارض کی تفسیر ہو رہی ہے، رسول اللہ نور ہیں، یہ اولیاء اور صوفیہ ان کے ابتدا میں چلنے والے، ان سے قصبے ضیاء کر کے یہ بھی اس نور میں حصے دار ہو جاتے ہیں، اس لیے مرتے یہ بھی نہیں، انہیں ایک ہی نظر آتے ہیں. یہ ان کو ایک وقت میں نظر آیا، اور پوچھو کہاں کہاں نہیں، وہ تو اس وقت واشنگٹن میں اور لندن میں بھی ہوں. سنیے اس وہی کے متعلق کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں نے کہا ہے نا، سن رکھیے، یہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے اسلام کے یہ عقائد کیا بتائے جاتے ہیں. وہی لامکان کے مسیح ہوئے، لامکان کے مسیح، وہی لامکان کے مسیح ہوئے، سر عرش تخت نشین ہوئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان. وہ لیگل الاٹمنٹ ہو گئی، اس کو کٹ کے پیچھے جا گئے. وہ نبی ہے جس کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں، وہی نور حق، وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے، انہی کا سب نہیں، ان کی ملک میں آسمان کے زمین نہیں کے مکان نہیں، انہی کا سب، وہی سب. یہ ہیں آپ کے ہاں جو دین کا سب کر کے نظام مصطفیٰ آپ کے والا. میں نے عرض کیا ہے نا کہ مرنے کے بعد زندہ ہے، جی کو چاہتا تھا کہ آپ بھی بہت کچھ آپ کو سناؤ، لیکن طبیعت میں کمیز بھی پیدا ہوتی ہے، عزیزہ نے من بھی نہیں چاہتا اور آگے جانے، یہ بہت آگے بڑھے ہوئے. سنی کی ایک بات صرف سنا دوں کہ زندہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد، تو کس شکل میں زندہ ہوتے ہیں؟ کہا کس شکل میں کیا؟ جیسے یہاں زندہ ہوتے ہیں مرنے کے بعد بھی اسی طرح زندہ ہوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں تمہارے یہاں آتے ہیں، ملتے جلتے ہیں. اگر میری بیٹیاں اور بہنیں نہ بیٹھی ہوں تو آگے بھی ایک طرح کہہ دوں، بغیر کہے ہوئے سمجھ لیجیے، یہ چیز ان کے ہیں لکھی ہوئی موجود. سنیے کیسے زندہ ہوتے ہیں. مولانا احمد رضا خان صاحب جو بانی ہے اس فرقے کے، احمد رضا ان کا نام تھا، وہ عبد المصطفیٰ ہی لکھتے تھے. وفات سے قریباً دو گھنٹے پہلے انہوں نے کچھ وصیتیں کی، وہ ان کی وصیتیں چھپی ہوئی موجود، چھپی ہوئی نہیں، اس میں ایک وصیت یہ بھی ہے کہ میری اس وفات کے بعد جب میں پردہ کر جاؤں، وہ وفات نہیں کہتے پردہ کرنا، تو اس کے بعد ہفتے میں دو تین بار اور چیزوں کے علاوہ ان اشیاء کی بھی فاتحہ دیا جائے. وہ کہتے ہیں کہ جو فاتحہ میں چیزیں دیتے ہیں وہ تو پہنچتی ہیں، وہ کھاتے پیتے ہیں. اپنے متعلق یہ فرما رہے ہیں کہ میرے بعد ہفتے میں دو تین بار ان چیزوں میں سے بھی کچھ ضرور ساتھ رکھ دی جائے، یعنی ان میں سے بھی، اور تو جو کچھ تفصیل آ گئی ہو، ان میں سے بھی کچھ رکھ دی جائے. سنیے کیا کیا چیز، दूध का बर्फ खाना साज यानी आइसक्रीम, मगर दूध भैंस का हो। ये ही लिया थी सर्दी भी देना नंदो रुपये वजन लाता ना दर्द। दूध का बर्फ खाना साज दूध भैंस, मुर्ग की बिरयानी मुर्ग का पुलाव खा बकरी का हो, शामी कबाब पराठे बालाई फिरीनी, उर्द की दाल फरेरी दाल, अदरक भी उस पर लगा हुआ है, जो खुद पकाते हैं ना उसको फरेरी दाल कहते हैं। मैं अदरक व लवाजू सब्ज मिर्चें प्याज ऊपर कटा हुआ होता है ना वो भी साथ हो, गोश्त भरी कचौरियां, सेब का पानी अनार का पानी, इतना कुछ भी हुआ सुनिए आगे तो सोडे की बोतल। ये नूरी कुतुब खाना लाहौर में ये वसाया शरीफ छापे हुए हैं, ये जो नया कुतुब खाने खुले हैं ना वो दादा दरबार के बाहर वो मेरा राम की बिल्डिंग में वहाँ इनके कुतुब खाने हैं, नूरी कुतुब खाने की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सनद रहे आप, ये वसाया शरीफ में से 18 वसीयत है, ये सुन रहे हैं आप कि क्या इस्लाम आपके यहाँ आने वाले, ये आखिरी वसीयतों में से। मैंने अर्ज किया है ना कि मेरी जुबान फेर नहीं देती इस किस्म के मखलूत या इस किस्म के शरीफ मजमे में और बातें नहीं सुनी। मैंने अर्ज किया है ना कि फिर ये सारा कुछ क्या हो रहा है, अल्लाह नूर समावात व अर्ज की तफसीर बयान हो गई, ही कसीर वजहदी नहीं कसी है, इसी कुरान से सही रास्ते में जो जाना चाहे वो जाता है, और अगर इस तरह से उसको खेचातानी करना शुरू करे तो इसी से फिर इस किस्म की मार पड़ती है वहां से। ये है मंजूर है मगजह बर्दाश्त, कुरान का तट जो था मगज जो था वो तो हमने ले लिया, मुस्तफा पैसे सजा था, और ये जो बाकी तुम लफ्जों से कुरान पढ़ते हो ये तो चिचोड़ी हुई हड्डियां हमने कुत्तों के आगे फेंक दी होंगे, मौलाना बोल सकते मगज इन्होंने ये दे दिया, इसमें अल्लाह और नूर समावात का ये तस्वीर हो रही है, मगज कुरान तो ये है। मुझे आ जाना चाहिए, आइए अब कुरान की तरफ जी जाने। पहली चीज तो ये है जो कहते हैं ना कि अल्लाह और नूर समावात वाल अर्थ में अल्लाह ने अपने आप को एक मिसाल के जरिए समझाया, पहली बुनियाद ही गलत। मिसाल के जरिए से आप मासूम शय को समझा सकते हैं, कोई उससे मिलती जुलती हुई चीज हो, गैर मासूम शय को आप मिसाल के जरिए समझा ही नहीं सकते। कीजिए तो बड़े से बड़े फिलोसोफर से कहिए कि बताए दर्द क्या होता है, तो क्या मेरे सिर में दर्द हो रहा है, उसे कहिए कि मिसाल देकर समझाइए क्या हो रहा है, कोई है जरिया कि आप मिसाल देंगे। ये हमारे आम वो चीजें हैं गैर मासूसात जिन्हें हम कहते हैं, और वो जो बरतरज ख्याल हो कयास हो गुमान हो वहम जाते बारी ताला, उसे किसी मिसाल के जरिए समझाया जा सकता है, और ये चीज मैं नहीं कहता। उसने खुद कहा लैसा कमिसले ही शय, किसी शय की मिसाल से आप समझाई नहीं, वो खुद जात जो है उसका तो आपके यहाँ किसी तरह आपके तहयुर में आना तो अलग बात, कोई मिसाल भी ऐसी नहीं हो सकती जिससे जाते बारी ताला को समझाया जा सके। मादूद और लामादूद में फर्क ही होता है अजीजा ने मन, फाइनाइट और इनफाइनाइट का ये होता है। मिसाल के जो कुरान कहता है ऐसा तो निकले ही शायद, फिर ये क्या बात है अल्लाह हुजूर सुना, यानी मिसाल खुदा की नहीं है, खुद खुदा नहीं है नूर समावात वगर, इस मिसाल से भी उसने अपने आप को नहीं समझाया है क्या, इसी आयत से पूछी और देखिएगा वहां कितना वाजिया हो जाता है सब नूर नला नूर, इसी आयत को मैं बता रहा हूं बात साफ कर दी, यह दिल्ला हो नूर ही नहीं दिशा, खुदा का दिया हुआ नूर ये वो है जिससे वो हदायत करता है लोगों को, तो ये हदायत की रोशनी है ये नूर हदायत है, और इसके लिए खुदा ने खुद कह दी अल्लाह नूर समावात वल अर्ज कहा। पहली चीज खुदा ने कायनात को पैदा किया तो अशियाए कायनात को उनके मंजिल तक पहुंचने का जो सही रास्ता है उसकी रहनुमाई अपने जिम्मे ले ली, रब्बुन अल्लाजी आता कुल्ला शैन खलकहू सुम्मा हदा, ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کی تکلیف کی اور پھر اسے جس منزل تک پہنچنا اس کا منتہا ہے اس کی طرف جانے کا راستہ دکھا دیا. 20:51 اس نے سماوات والارض کے متعلق یہ کہا, خارجی اشیاء کے اندر یہ ہدایت, یہ رہنمائی, یہ گائیڈینس ہر شے کے اندر موجود ہے. انسٹنکٹیولی ہر شے کو یہ معلوم ہے, اسی لیے ان کی طرف کسی پیغمبر یا رسول آنے کی ضرورت نہیں. انڈے میں سے نکلتے ہی مرغی کے چوہے کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے پانی کی طرف نہیں جانا, ادھر رہنا ہے. تین کا سایہ پڑے تو ماں کے پروں کے نیچے آ جاتا ہے. تو کسی استاد نے اس کو سکھایا نہیں, کسی پیغمبر نے سمجھایا نہیں. ساٹھ کے انڈے میں سے بس کا بچہ نکلتا ہے, وہ بھاگتا ہوا پانی کی طرف چلا جاتا ہے. آتا اللہ شین خلقہ ہو سما ہدا, کائنات کی اشیاء کے اندر تو یہ صورت. اسی لیے اس نے کہا کہ کائنات کی جو باہر کی اشیاء ہیں, کلن قد علم صلاته وتسبیحه 24:41 اسی صورت میں آگے, ان میں سے ہر ایک اپنی اپنی صلاۃ اور تسبیح کو خود جانتے ہیں. کیا الفاظ ہیں! صلاۃ فرائض منصبی کو کہتے ہیں, تسبیح کہتے ہیں سرگردانی سے کسی شے کو حاصل کر لینا. وہ جانتے ہیں کہ ہمارا فریضہ منصبی کیا ہے اور اس کے حصول کے طریقے کیا ہیں. ہزار ہزار میل یہ شہد کی مکھی اڑ کے چلی جاتی, کوئی راستہ نہیں ہوتا, کوئی بجلی کے کھمبے نہیں ہوتے, کبھی راستہ بھولتی نہیں. ہر مکھی اپنے شہد کے ٹھکانے کے اندر سیدھی برائے راستہ جاتی. انسان کے بچے بھی روز بھول پہ ہوئی ہندی اشتہار نکل رہے ہوں آگے بھول گیا, یہ کبھی نہیں بھولتا. کائنات کی ہر شے میں ہدایت جو خدا کی تھی تو اس نے آج خود دے دی. انسانوں کے لیے یہ ہدایت وہی کے ذریعے ایک فرد کی طرف آئی اور اس نے انسانوں کو دی. یہ آخری مرتبہ مکمل غیر متبدل محفوظ شکل میں یہ ہدایت قرآن کے اندر ہے, اور قرآن کریم کو خدا نے نور کہا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین 5:15 تمہاری طرف خدا کی طرف سے ایک نور روشنی آ گئی, یعنی ایک ایسی کتاب جو نہایت واضح خود ہے اور واضح کرنے والی. تاریکی میں ہدایت کا پہلا ذریعہ ہی روشنی ہے. قرآن کو اس نے روشنی کا ایک مقام پہ نہیں, متعدد مقامات پہ, یہ میں نے کہا ہے 5:15 آگے چلیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وہی نازل کی گئی, فرمایا وہ کزالے کا اوہینا الیک روح من امرنا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان, تو اس سے پیشتر جانتا ہی نہیں تھا کتاب کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں. خدا کی طرف سے یہ آبجیکٹولی تمہیں ملا ہے, تمہاری اپنی فکر کی تخلیق نہیں ہے, اس کی طرف سے ہی علم تمہیں دیا گیا. ولیکن جعلناہ نورا, ہم نے اس وحی کو, اس قرآن کو نور بنا کے دیا. کاہے کے لیے؟ نہدی بہی من نشاء من عبادنا, یہاں میں نے یہ کہا تھا نا, نورن یہد اللہ لنور ہی من یشاء. اسی آیت اللہ نور السماوات والارض کی آخری لفظ یہ ہے نا, یہی الفاظ یہ ہیں قرآن کے متعلق, جعلناہ ہو نورن نہدی بہی من نشاء من عبادنا, یہ نور ہے لوگوں کے. تو قرآن کریم ہے وہ نور. یہ 43:52 42 ہے, یہاں یہ ریفرنس چھپنے میں غلطی ہے, یہ 42:52 یہاں چھپتی ہے. اللہ نور السماوات والارض, خارجی کائنات میں اور انسانوں کی دنیا کے اندر ہدایت کی روشنی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ملی ہے. اور اس میں ایک عجیب چیز اور ہے, یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے. نورن اس قاعدے کی روح سے اسے کہتے ہیں, یہ مستر ہے, نور ہے. وہاں اگر کسی مستر کو زیادہ شدت کے ساتھ استعمال کیا جائے تو مصدر اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے, نورن کے معنی ہوتا ہے منور, نورانیت, نور دینے والا, روشن کرنے والا. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے, اللہ نور السماوات والارض, کائنات میں روشنی عطا کرنے والا اللہ ہے. لفظی ترجمہ ہے اس کا, عربی قاعدے کی اس ان میں سے کسی سے پوچھئے کہ مصدر بمانی ہے اس میں فاعل استعمال ہوتا ہے یا نہیں. وہ منور روشن کرنے والا ہے کائنات کا, اور اس کے روشن کرنے کا طریقہ یہ ہے اشیاء کائنات میں فطری طور پہ بائی انسٹنکٹ مدیر کر دی ہدایت, انسانوں کی طرف جو ہدایت بھیجی قرآن کے ذریعے بھیجی اور اس کے متعلق کہا ہے مثل و نور ہی آئی مثل, اس کی نور کی مثال یوں سمجھو کیونکہ وہ نور جو ہدایت تھا خدا کے پاس جو وہ علم تھا وہاں تک تو وہ ایبسٹریکٹ تھا, وہاں تک تو غیر محسوس تھا, اور وہ ہماری طرف آیا ہے ایک محسوس شکل میں. لیکن محسوس شکل کیا ہوتی, معنی جو ہوتا ہے وہ تو محسوس نہیں ہوتا, لفظ میں آتا ہے تو محسوس ہو جاتا ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے نا. یہ علم خداوندی, یہ ہدایت خداوندی تو محسوس شکل میں تو خدا کے پاس نہیں تھی, ہمارے ہاں آئے تو محسوس شکل میں آئے, اس لیے کہا مسئلہ نور ہی, خدا کی مثال تو اس نے کہا تھا نا جیسا تم اس میں ہوش ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس آیت نے بڑی گمراہیوں میں ڈال رکھا لوگوں, اپنے متعلق کہا تھا لیسا تو مثل ہی ہے, تو اس کی تو مثل ہے کوئی نہیں. یہاں کہا کہ مسئلہ نور ہی, اس کے نور کی مثال یہ ہے جو ہم آگے بتاتے ہیں, خدا کی نہیں یہ مثال. تو یہیں سے واضح ہو گیا کہ نور السماوات والارض میں نور خود خدا نہیں ہے, خدا کے نور کی مثال یہ ہے. اور جو مثال ہے عزیزان من مضمون قرآن 24 سورت جہاں, اس کے نور کی مثال, اب سنیے مثال پہلے میں لفظوں میں, کا مشکاتن فیہا مصباح, ایک تاک ہے جس کے اندر ایک چراغ, تاک کے باہر دیا جو ہے, اس زمانے میں یہ بجلی کے بلب تو ہوتے نہیں کہ ہوائیں چلے جھکڑ چلے تو ان کی اثر ہی نہ ہو, دیا جو ہے اس کے اوپر تو اثر ہوتا ہے نا, دیے تاک کے اندر رکھے جاتے ہیں. وہ جو قرآن نے کہا ہے کہ باطل اس کے دائیں بائیں پیچھے سے آ نہیں سکے گا, وہ تاک سے سمجھائی مثال, کیسی عمدہ مثال ہے, اس زمانے کا دیا تاک میں رکھا ہوا ہے, محفوظ ہے, خارجی اثرات سے متاثر نہیں ہوتا. بھئی آگے سے بھی تو جھکڑ پڑ سکتا ہے دیے کو بجانے کے لیے, فتنی المصباح فی زجاجت, آگے ہم نے اس کے ایک شیشے کا سلوک لگایا, آگے سے بھی حفاظت کے لیے, اگر اسی قسم کی دیوار ہوتی جیسی کہ تاکتی ہے تو پھر تو یہ روشنی باہر آ ہی نہیں سکتی تھی. محفوظ, اب یہ جس شیشے میں سے آ رہا ہے یہ الفاظ ہے قرآن کے جن کے ذریعے سے اس کے معنی ہم تک پہنچتے ہیں, اور وہ شیشہ ہے واضح صاف مصفا, اس میں سے یہ معنی تم تک پہنچتے ہیں. اب زجاجہ تو کہ شیشے میں سے جو اس کی کرنیں نکلتی ہیں, کیا پوچھتے ہیں, نور کے تڑکے کا ایک تارا ہوتا ہے, کبھی اٹھے ہو آپ اس وقت تو دیکھو اس تارے کو, وہ بڑا ہی روشن تارا ہے. کہا وہ شیشہ یوں سمجھو کہ ستارہ ہے صبح گاہی جس میں سے دودھ کی طرح نور کی ندیاں رواں چلی آ رہی ہیں, سفیدے کے لیے وہ نور کی مثال دیا کرتے ہیں, نور کی ندیاں اس میں سے رواں چلی آ رہی ہیں, اور پھر اس ستارے سے نور کی ندی دنیا کے کسی دراز میں سے یہ لے لیجئے, کسی وقت تو وہ ختم ہو جائیں گی نا نورانیت اس کی, یہ چاند و سورج اور ستاروں کی نورانیت جب سے یہ کائنات بنی اس میں سے یہ نور نکل رہا ہے, اور یہ نور نہ مدم پڑتا ہے نہ ختم ہوتا ہے. تمت کلمت رب فطر یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیۃ, چراغ کی جو مثال دی تو اب اس کے اندر اس زمانے کے چراغ میں تو کوئی تیل بھی ڈالنا چاہیے, کہتے ہیں زیتون تو ان کے یہاں تیل ہوتا ہے. کہا ٹھیک ہے, لیکن ایسے زیتون کا تیل کہ جو مشرق اور مغرب کی نسبتوں سے ماورا ہے, عالم کی آسمان سے نازل شدہ وحی کی صورت یہی ہو سکتی, شرق اور غرب کی نسبتوں سے ماورا. اب وہ جو دیا ہے بہرحال دیے کو تو کسی دوسری ماچس دکھا کے جلانا ہوتا ہے, باہر کی آگ سے اس کو روشن کرنا ہوتا ہے, وہ اپنی روشنی دینے کے لیے محتاج ہوتا ہے خارج کی روشنی کا. کہا کہ نہیں, لم تم سس ہونا, خارج کی آگ سے اس دیے کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے, ابد سے جل رہا ہے, ازل سے جل رہا ہے, ابد تک جلتا ہے, کسی خارج کی آگ نے اس کو نہیں جلا. فکر انسانی کا وہ محتاج نہیں تھا رہی, اور نہ ہی روشنی حاصل کرنے کے لیے تمہیں جا کے دیے کو جلانے کی ضرورت پڑے گی. خارج سے کسی شے کی ضرورت نہیں قرآن کو سمجھنے کی. قرآن اپنے آپ کو خود واضح کرتا ہے, جلتا ہوا جو دیا ہے, جو چراغ ہے, یہ بتانے کے لیے فلاں جگہ چراغ ہے, آپ کو کوئی چراغ نہیں لے جانا پڑتا, اور وہ چراغ اپنی دلیل آپ ہوتا ہے کہ میں یہاں ہوں, یہ ہے میری روشنی. قرآن کو سمجھنے کے لیے عزیزان من کسی خارجی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن نے کہا ہے علم انسانی, فکر انسانی, اور قرآن کی یہ آیات وہ کہتا ہے یہ خود سمجھ میں آ جاتی ہے. جو کہا کہ باہر سے آگ لا کے اس کو جلانے کی ضرورت نہیں ہے, جلتا ہوا ہے نور. کہا کیا پوچھتے ہو اس کے, یعنی نور صرف کہنے سے جیسے کہتے ہیں نا جی نہیں پڑے, اچھا نہیں گئی, نور جگمگا پیدر پید نور, یا دل ہو گئے نور ہی نہیں ہے. جو چاہتا ہے اس سے روشنی ہدایت حاصل کرنا, اسے اس کے ذریعے سے ہدایت مل جاتی. پہلی شرط اس میں یہ ہے نا کہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوں, آنکھیں اپنی بند کیجئے تو یہ دیا تو ایک طرف, سورج کا دیا بھی آپ کو کچھ نہیں روشنی دے سکتا. یہ نہیں ہے شاہ جہاں آتا ہے ہمارے ہاں ترجمہ ہوتا ہے کہ جس کو خدا چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. ایک لفظ کے غلط ترجمے الٹ کے رکھ دیا سارے ہی تصورات کو, آپ کے جسے وہ چاہتا ہے اسے وہ ملتا ہے ہدایت ملتی ہے. تو جن کو نہیں ہدایت ملی ہوئی ان کا جرم کیا ہے؟ تو کہتا ہے انہیں ہم جہنم میں ڈالیں گے. ہدایت آپ نہیں دیتی تو جہنم کو نہیں ڈالے. نہیں یہ شاہ جو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو, ہمارا کام تو یہ چراغ دے دینا تھا, اس سے روشنی حاصل کرنا نہ کرنا تمہارا اپنا کام ہے. یضرب اللہ یضرب اللہ الامثال للناس, ہم ان مثالوں کے ذریعے سے مجرد حقائق کو یوں سمجھا دیتے ہیں محسوس مثالوں کے ذریعے. واللہ بکل شئن علیم, ورنہ ہمارے علم کے اندر تو آج کیا ہے, لیکن ہمارا علم تم تک محسوس ذرائع سے پہنچے گا, اس لیے انہیں محسوس ذرائع سے سمجھانا پڑا. آیت اتنی حسین ہے کہ میں اگر کے الفاظ کے معنی میں نے سمجھا دی. آپ کو معلوم ہے کہ میں ترجمہ نہیں قرآن کا کیا کرتا, قرآن کا ترجمہ دنیا کی کسی زبان میں ہو نہیں سکتا, ان الفاظ کے مرادف مل ہی نہیں سکتے. اور زبان تو ایک طرف رہا, عربی بھی نہیں مل سکتے, اور زبان بھی اتنی وسیع, اور پھر انتخاب بھی یہ ہے قرآن کا. یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا, عربی زبان کے اندر تفسیریں ہیں قرآن کی. ایک تفسیر جلالین ہے, اس میں انہوں نے تفسیر نہیں کی قرآن کا لفظ لیا, بریکٹ کے اندر عربی ہی کا اور لفظ لکھ دیا, تو وہ عربی زبان کے الفاظ ہو گئے نا قرآن کے. ان الفاظ کو لیجیے اور قرآن کی آیت کو لیجیے, زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے. عرب لکھنے والے عربی زبان میں لکھا ہوا ہے, اس نے انتخاب کی, یہ تفصیل ہے اس کی, اس لیے اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. ہمارے ہاں تو ایک طرف رہا, میں نے کہا جب اس کا اعتراف کر رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے اپنے ہاں کے یہ فیل وغیرہ جنہوں نے ترجمہ کیا تھا انگریزی میں, ان سے انہیں پٹکار رہا ہے, کہنے لگا تمہاری مت ماری گئی, وہ اس قرآن کا ترجمہ تم کر رہے ہو. یہ ترجمہ ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد اس نے مثال کے طور پہ ایک آیت دی ہے, پانچ لفظ ہیں اس میں, اس نے کہا ساری دنیا کی انگریزی لے آؤ تم اور ان کا ترجمہ کر کے مجھے بتا دو. جب لکھ رہا ہے اپنے ہاں کے لوگوں کو, قرآن کا مفہوم بیان ہو سکتا ہمارے لفظوں میں, اس کا ترجمہ نہیں ہو سکتا. دو تین منٹ ہے, اجازت چاہتا ہوں کہ میں نے مفہوم القرآن میں مفہوم کیسے دیا. خدا نے ہر شے کو پیدا کیا اور اسے اس راستے پر چلنے کے لیے رہنمائی دی جو اس کے لیے مقرر کیا گیا تھا, اور یہی وہ خدا کا نور ہے جو ہر جگہ پھیلا ہوا ہے. اشیاء کائنات میں یہ ہدایت ان کی پیدائش کے ساتھ ان کے اندر ودیت کر کے رکھ دی گئی ہے, لیکن انسانوں کو یہ رہنمائی کتاب کی شکل میں دی گئی ہے. خدا کی اس مشل ہدایت کی مثال یوں سمجھو جیسے تاک میں جو پیچھے سے بند ہو اس لیے محفوظ، اور سامنے سے کھلا ہو جس سے روشنی ساری فضا میں پھیل جائے، ایک جگمگاتا چراغ، ایسا ٹھنڈی اور صاف روشنی دینے والا چراغ جیسے ستارہ صبح گاہی فضا کی تاریکیوں میں نور پاش ہو، اور اس چراغ کو ایک صاف اور شفاف شیشے کے فانوس میں رکھ دیا گیا ہو تاکہ وہ تمام خارجی اثرات سے محفوظ رہے، خود فانوس بھی ایسا درخشندہ گویا وہ چمکتا ہوا تارہ ہے جس سے نور کی ندیاں روان، وہ چراغ ایک ایسے بابرکت شجر کے تیل سے روشن ہے جو مشرق اور مغرب کی نسبتوں سے بلند تمام نو انسان کے لیے یکساں، ایسا تیل جو اس کا محتاج نہ ہو کہ کوئی خارجی روشنی اسے جلائے، وہ اپنے آپ روشن ہو اور دوسروں کو بھی روشنی دے، وہ اپنے معانی اور تفسیر کے لیے خارجی امداد کا محتاج نہ ہو، وہ چراغ نہیں روشنی کی تہیں ہیں جو ایک کے اوپر دوسری تو بر تو چڑی ہوئی ہے، وہ سارے کا سارا نور ہے، نور مجسم ہے، گوہر میں آبے گوہر کے سوا کچھ اور نہیں، اس میں روشنی ہی روشنی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ ہے خدا کا وہ نور جس کی طرف وہ ہر شخص کی رہنمائی کرتا ہے جو اس سے رہنمائی لینا چاہیے. اللہ مجرد حقیقتوں کو اس قسم کی محسوس مثالوں کے ذریعے اس لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ بات اچھی طرح سمجھ لیں. یہ مثالیں اس خدا کی طرف سے دی جاتی ہیں جو جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے اور اسے کس قسم کی مثالوں سے واضح کرنا چاہیے. میں نے یہ مضمون لکھا ہے ان آیات کا، عزیزان ایمان وقت ہو گیا، سورہ النور کی آیت 35 آیت تھی جسے ہم نے ختم کیا ہے، جی تو نہیں